السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر بھارت کو یہ پیشکش کہ کشمیر سمیت تمام متنازع امور کے اوپر اگر سنجیدگی ہو تو مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان، معافی چاہتا ہوں، بھارت اور روس کے درمیان متعدد معاہدے دفاعی نوعیت کے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان بعض ایریٹنٹس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ پاکستان خیر مقدم کر رہا ہے، سی پیک جو کہ چین اور پاکستان کا راہداری منصوبہ ہے اور جس کو بہت زیادہ اقتصادی اہمیت دی جاتی ہے، اس میں افغانستان، سعودی عرب اور ایران، اس کی خواہش کہ ان کو شامل کیا جائے، اس کو وہ ویلکم کر رہا ہے۔ کیا واقعتاً یہ اس پورے ریجن کے لیے یا اکراس ریجن اس کے فوائد اتنے ہیں کہ مختلف ممالک اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں؟ پروگرام کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ، اس میں ہم روس اور امریکہ کے جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں، وزرائے خارجہ ہیں، ان کی سوئٹزرلینڈ میں ملاقات شام کے معاملے پہ تبادلہ خیال کر رہی ہیں، اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کتنا پروڈکٹیو سیشن ہو سکتا ہے۔ چوتھا ہمارا سیگمنٹ بات ہوگی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے بارے میں، ماحولیاتی اعتبار سے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کم از کم 200 ملکوں نے ان گیسوں کے اخراج میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کی سیاست ہمارا پانچواں سیگمنٹ، اور پھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کی تنقید کا سامنا ہے، یہ ہمارا آخری سیگمنٹ، آخری موضوع ہوگا آج کے پروگرام کا۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کافی عرصے سے بڑی اوپر کی سطح کی یا اونچی سطح کی کشیدگی پہ ہیں، اور اس میں بظاہر ٹھہراؤ تو ضرور آیا ہے، امریکہ، واشنگٹن، وہ بھی میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کشیدگی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ وزیراعظم میاں نواز شریف پاکستان کے آج انہوں نے جب مختلف اخبار نویسوں کے ساتھ بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ بھارت اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اے پی پی جو کہ سرکاری خبر رسائی ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات کی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جب وہ وہاں پہ اپنا دورہ سمیٹ کے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پہ ان کا یہ انٹریکشن ہوا ہے۔ سو پرائم منسٹر کے لیول پہ ایک بار پھر ڈائریکٹ انگیجمنٹ کی بات، کیا دونوں ملکوں کو کم از کم اس نقطے پہ یا اس پوزیشن پہ لا سکتی ہے جو حالیہ کشیدگی سے پہلے تھی؟ انالیسز اس کے لیے کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بھارت سے آرتی ٹیکو سنگھ، سینئر اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں دی ٹائمز آف انڈیا، کے ساتھ ان کی وابستگی، فارمر ریسرچ اسسٹنٹ ود کولمبیا یونیورسٹی۔ دردانہ نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان سے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیکیورٹی، اکاؤنٹبلٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ ان کے خاص طور پہ موضوعات ہیں جن پہ وہ نظر رکھتی ہیں۔ دونوں ہماری مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ آرتھی، بلکہ آپ سے ہم شروع کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی یہ آفر، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی یہ سنجیدہ آفر ہے، اور کیا صرف اخباری بیان کے ذریعے ایسی پیشکش آنا ٹھیک ہے یا اس کے لیے اور ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ یوز کیے جانے چاہیے ہیں؟
دیکھیے، یہ جو آفر ہے یہ تو گھسا پٹا آفر ہے، اس میں نواز شریف نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف سے تو وہ ہندوستان کے ساتھ بات کر رہے تھے اور دوسری طرف سے انہوں نے کرگل وار بھی آرکیسٹریٹ کیا تھا۔ تو ابھی جو انہوں نے جو آفر دیا ہے بات کرنے کا، اس کا کوئی مقصد بھی نہیں اور میننگ لیس ہے، کیونکہ جو دو تین ریکوائرمنٹس ہے بات کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ، جو انڈیا ابھی تک بول چکا ہے کہ ایک تو آپ ٹیرر کیمپس بند کیجیے، آپ جیش محمد، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین جیسے جو ٹیرر گروپس کشمیر میں آپریٹ ہوتے ہیں یا جو ٹیرر اٹیکس کرتے ہیں پورے انڈیا میں، وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہے۔ انفیکٹ ہماری آرمی کے اور ہمارے انٹیلیجنس کے سورسز کے حساب سے لگ بھگ 200 ملیٹنٹ تیار ہے اس طرف انفلٹریٹ کرنے میں۔ انفیکٹ سرجیکل اسٹرائک جو ہوا اوری کے بعد، اوری اٹیک کے بعد، اس کے بعد بھی انفلٹریشن میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے بعد بھی جو ٹیرر اٹیکس روز کشمیر میں ہو رہے ہیں وہ بند نہیں ہوئے، روز سیکورٹی فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، انکاؤنٹرس ہو رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے کشمیر میں، تو وہ بند نہیں ہوا۔ اور اگر میں نے پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ پڑھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت بات چیت کے لیے سیریس ہونا چاہیے، لیکن اگر پاکستان واقعی ان چیزوں کے بارے میں سیریس ہے تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो कंडीशंस है उसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि पाकिस्तान को विड्रॉ करना पड़ेगा पीओके से, अपने फोर्सेस विड्रॉ करने पड़ेंगे। दूसरा जो सेटलमेंट बनी है पिछले 70 साल में पीओके ने पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की है वो भी रिमूव करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सीरियस है बातचीत के लिए, वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हो या वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हो, दोनों तरफ से वो सीरियस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी वजन है जो उन्होंने आज कहा है।
जी, ज़रा एनालिसिस लेते हैं दुर्दाना नजम का। दुर्दाना, भारत से तो तेजी आ गया है, वो बिल्कुल संजीदा एक तरह से पेशकश नहीं कंसीडर करती हैं, और भारत का जो एक प्रिंसिपल भारत का जो स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे वो स्टैंड करती हैं आरती भी, और वो ये कहती हैं कि जो टेरर कैंप्स हैं उनके बकौल पाकिस्तान के अंदर, या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो भारत के अंदर जाके कार्रवाइयाँ करते हैं जिन पर इल्ज़ाम आता है उनका, उनको कंट्रोल करना पहले ज़रूरी है। ये जो इरिटेंट्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जब तक इन पर वाकईतन गलबा नहीं आएगा, इन पर कंट्रोल इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, दोनों मुल्क दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये कैसे इंगेज करेंगी, एक बात। और प्राइम मिनिस्टर जिन पर तो अपने मुल्क के अंदर भी बहुत तनकीद होती है कि वो प्रो भारत हैं या प्रो नरेंद्र मोदी हैं, सो दूसरी तरफ से भी जब उन पर क्रिटिसिज्म होगा तो नवाज शरीफ के लिए ये कितनी मुश्किल बात है आपके ख्याल में? जी दुर्दाना, आप हमारे साथ। जी दुर्दाना की बताया गया है कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, हम दोबारा उनके साथ कोशिश करते हैं। आरती, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि दोनों तरफ कमोबेश थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हुकूमतें बनी थी, इसके बावजूद कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी और नरेंद्र मोदी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है वो कहा जाता है कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक्स पे थी, लेकिन एक संजीदा कोशिश कहना चाहिए या प्रो फ्रेंडशिप या प्रो रिलेशनशिप कहना चाहिए कि एक अप्रोच वहाँ से नज़र आई। नवाज शरीफ साहब ने भी उसी तरह से वेलकम किया, उनकी हलफबरदारी की तकरीब में भी गए, और इसके बावजूद कि यहाँ पे उन पे दबाव भी बहुत ज़्यादा रहा, तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये एनालिसिस बड़े तकलीफ दे होंगे कि उनको भारत के अंदर भी मुख्तलिफ तरीके से देखा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी उनको बड़े बड़े आड़े हाथों लिया जाता है।
देखिए, वही जो इमेज शायद उनको डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से शायद उस इमेज को तब्दील करने के लिए उन्होंने एक प्रो मिलिट्री का पोजीशन लिया है। इनफैक्ट मिलिट्री ब्रीफ से वो हट के कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद कि मोदी पाकिस्तान गए थे उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उनको अपने इसमें सेरेमनी में भी उन्होंने इनवाइट दिया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ उन्होंने ओथ लिया, तो उसके बावजूद पठानकोट अटैक हुआ, और पठानकोट में जो अटैक हुआ उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज बढ़ी है उस सब में उन्होंने, नवाज शरीफ ने ये जता दिया कि वो पाकिस्तान मिलिट्री के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ना ही वो सिविलियन गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है पाकिस्तान में कि वो खुद से जो है इंडिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशन करे। उसकी तो कम्प्लीटली कोई गुंजाइश ही नहीं रही, स्पेशली ओडी अटैक के बाद ये साफ जाहिर हुआ। जैसे कि
देखिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी अंडान, हाँ मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एलिगेशन था, और बजाते खुद भारत जो है बाद में उसको पता चला कि ये तो इन्फिल्ट्रेशन जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे है वो दुरुस्त नहीं है, और 6 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके ये कैसे इतनी बड़ी बात की जा सकती है।
हेलो
जी, जी दुर्दाना आप हमें हमारे साथ हैं, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी
जी
जी दुर्दाना, हम हाँ आप आरती टीकू सिंह उनकी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, आपके साथ हमारा रब्ता मुनकता हो गया। जानना ये चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनके ऊपर तो बड़ा ये प्रेशर्स डोमेस्टिक प्रेशर्स ये रहे हैं कि वो बहुत प्रो इंडिया हैं, और अब इन हालात में भारत से भी खासी तनकीद का उनको सामना है, सो किस तरह से वो इन प्रेशर्स को ले रहे हैं एक बात, और दूसरा ये कि अब उनकी अगर एक्चुअल अप्रोच के बारे में पूछा जाए तो क्या वो जो उनकी एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली नज़र आती थी वो उस पर कायम है या थोड़ा सा उससे पीछे हट रहे हैं आज के अगर उनके बयानात को देखें, भारत के साथ ताल्लुकात को? जी जी
देखिए, बात ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान सीरियस नहीं है बात करने में, तो बात पहले तो ये है कि हिंदुस्तान कितना सीरियस रहा है बात करने के हवाले से. इन्होंने बहुत सारी चीजों का हवाला दिया, उरी का भी, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, इनके अपने मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ किस किस्म का हंगामा खड़ा हुआ और सबूत मांगा गया और एक नकली किस्म की एक वीडियो बनाकर वो दिखा दी गई जिसका ना कुछ सर है ना पैर है. अच्छा ये कह देना है कि जी हम अंदर आके हमने ये सारी कार्रवाई की और आके इनके बंदे मार दिए वगैरह वगैरह, तो कोई इनके पास किस किस्म का सबूत है वो तो पहले ये फराहम करें जो नहीं कर सके. दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है वो तो बात करना चाहता है, वो बैठना चाहता है, पता नहीं किस जाविये से ये इंडिया के बारे में कह, अब जाहिर सी बात है कि जाविये से ये कह रही है, इनके पास क्या इसकी दलील है कि इंडिया जो है वो बात करना चाहता है. जहां तक रह गई बात कश्मीर की, अब क्योंकि अगर आप पहले अगर इंडिया बात करना चाहता होता तो जो कुछ सार्क समिट के हवाले से इंडिया ने जिस किस्म का किरदार अदा किया तो इंडिया कभी भी इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे, वैसे तो इतना बड़ा रहा नहीं है, ना इतनी नेगेटिव डिप्लोमेसी करता कि इतने जो ममालिक हैं उनको अगेंस्ट वो हो गए और उन्होंने उस पर पार्टिसिपेशन नहीं की. जा रहा है वो एक मुल्क ने किया तो बाकी सारे जो है वो दे वेंट अलोंग विद देम. तीसरी बात यह है कि जब कश्मीर का मामला आता है कि जी पाकिस्तान वहां मिलिटेंसी, इन्होंने अपने कश्मीरियों के साथ इनकी स्टेट ने किस किस्म का जुल्म किया है, किस किस्म की बर्बरियत की है, किस तरह से इन्होंने वहां लोगों को मारा है, ये पाकिस्तान पर किस तरह से इल्जाम लगा सकते हैं, और इनको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कश्मीर
के हवाले से दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी और दोनों से इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये जानना चाहूंगा, ये जो अगर पाकिस्तान का नुक्ता नजर आप देंगी और वो भारत से वहां पे आएगा तो कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी इन हालात के अंदर जो ये पेशकश की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो इस पेशकश में कितने सीरियस हैं एक बात, और दूसरा ये कि भारत को किस संजीदगी से इसको लेना चाहिए. दुनिया के कंसर्न ज़रूर हैं जहाँ पे हम ये बैठे हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, पोलिटिकल डिफरेंसेज हो सकते हैं, मजीद चल सकते हैं, मजीद देर रह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है टेम्परेचर उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए है जहाँ दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते को, आबादी वाले खित्ते को खतरात पैदा हो जाए. तो जो प्राइम मिनिस्टर की ये पेशकश है, कितनी आपके ख्याल में उसके अंदर एक दिलेरी या हौसला नज़र आता है, और उसको दूसरी तरफ से किस तरह से देखने या लेने की ज़रूरत है, एलिगेशन या ब्लेम गेम से हटके अगर हम बात कर सकें. जी दुर्दाना, जी दुर्दाना, आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आरती आप इसी को, इस सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. जो पिछला जो मौक़िफ़ दोनों मुल्कों का, ख़्वाह वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में है या कश्मीर के बारे में है, वो बहुत वाज़े है. हम ज़रा अगर आगे की बात करें आज के इस बयान के पस मंज़र में, तो कोई शक्ल आपको, कोई सूरत नज़र आती है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकें?
देखिए एंगेजमेंट तो तभी होगा जब पाकिस्तान की तरफ से कोई टेंजिबल एक्शन होगा अगेंस्ट टेरर ग्रुप. जब तक पाकिस्तान बैड तालिबान गुड तालिबान का जो ये रेट्रिक चलाता रहेगा, जब तक वो स्ट्रेटेजिक टेरर ग्रुप्स को पालता रहेगा और जो उनके खिलाफ पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं अफगानी तालिबान है जो उनके खिलाफ है, तो उनको जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी पाकिस्तान मिलिट्री को कि सारे टेररिस्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, कुछ टेररिस्ट उनके खिलाफ है और कुछ टेररिस्ट हम लोगों के खिलाफ है जो उन्होंने खुद पाले हैं, जिन्होंने 26/11 किया और उसके बाद भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया. ये थोड़ी मजाक वाली बात की इन्होंने मेरी काउंटर पार्ट ने पाकिस्तान से कि इन्होंने हम इंडिया ने बहुत कुछ जुल्म किया है, लेकिन ये इस वक्त दुनिया में कोई भी मानने को तैयार नहीं रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो दूध का दूल्हा है. इनफैक्ट सभी को यही सभी यही बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है डेन ऑफ रिलीजियस टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म की जो जड़ अभी है वो पाकिस्तान में है. तो वो जब तक क्लैरिटी पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं आएगी कि ये सारे टेरर ग्रुप्स जो है सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, वो उनके अपने लोगों के खिलाफ भी है. और आज हो सकता है बेशक कि हिजबुल और लश्कर और जैश ए मोहम्मद उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, पर आज से 5 साल बाद 10 साल बाद यही टेरर ग्रुप्स इनको भी ले डूबेंगे. तो जब तक इस बात पे एक क्लैरिटी नहीं आती है पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में, मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी में एक क्लैरिटी है लेकिन सिविल सोसाइटी का जो अभी प्रेशर है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री पे उतना नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए.
जी, पर
मैं एक तरफ से होपफुल भी हूँ क्योंकि पहली बार नेशन जैसे न्यूज़पेपर में पाकिस्तान में एक एडिटोरियल आया और उन्होंने साफ अपनी सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं ये बंद कर सकते हैं ये जो टेरर ग्रुप्स इंडिया के खिलाफ चल रहे हैं। तो मुझे एक आशा की किरण दिख रही है, पर वो सिविल सोसाइटी की तरफ से दिख रही है, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से।
जी दुर्जाना, हमें इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है, सिर्फ एक आरती में जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने जो लफ्ज वो किया ना इस्लामिक टेररिज्म, इसको तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी निगेट कर चुके हैं कि टेररिज्म टेररिज्म होता है, इसको किसी मजहब के साथ जोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। जैसे कुछ फिलासफर या कुछ थिंकर्स ने अगर इंडी टेररिज्म की बात की है खासतौर पर RSS से लिंक्ड, तो बिल्कुल उसको मजहब के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं होगा। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट है उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब किसी भी सोच के साथ साथ हो सकता है, लेकिन टेररिज्म इटसेल्फ एक अलग से एक अप्रोच है। जी दुर्गाना,
देखिए आपने बात पूछी थी कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो सीरियस है बात करने में इंडिया के साथ, लेकिन बात वही आ जाएगी अगर इंटेलेक्चुअली भी बात करें तो इन्होंने मतलब इतने सारे पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान मिलिटेंसी पाकिस्तान हमारे मतलब पाकिस्तान अब मिलिटेंसी को क्यों प्रमोट करेगा अपने मुल्क को मतलब मिलिटेंसी में झोंकने के लिए, और वाई वुड पाकिस्तान लाइक के भाई उसके अपने मुल्क में हाथ लगे। तो हमारे बहुत सारे खदशात हिंदुस्तान के साथ भी हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि भाई नवाज शरीफ की बात की जाए तो ही हैज बीन सीरियस। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान और इंडिया के जो मसाइल हैं वो हल हों, लेकिन ऑब्वियसली कश्मीर का इशू एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको बाहर निकाल कर किसी किस्म की, अभी भी कुछ थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ का बयान आया, उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर बात होगी तो हमारी बात आगे चलेगी, और इंडिया हमेशा अब इंडिया को ऑब्वियसली टेररिज्म का एक नया बहाना मिल गया हुआ है। अब वो कहते हैं कि पहले टेररिज्म पर बात करें, तो अगर टेररिज्म पर बात करेगी तो फिर इंडियन टेररिज्म पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सबूत हैं ऑब्वियसली कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। अब हमारे कुलभूषण यादव हमें मिले और उनके हमारे हमारे पास उनके सबूत भी है, तो फिर अगर टेररिज्म पे बात होगी तो फिर दोनों मुल्कों की जिस तरह से टेररिज्म क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अगर यहाँ से है जैसे कहा जा रहा है तो फिर वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन है। ठीक है पाकिस्तान ने कुछ खराबियां की हैं, कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऐसे इश्यूज हुए थे जो हमें कोल्ड वॉर के बाद उन को ड्रॉप कर देना चाहिए था, उन पॉलिसीज को नहीं ड्रॉप किया, और कुछ मिलिटेंसी के हवाले से या कुछ टेररिज्म के हवाले से या कुछ गुड तालिबान बैड तालिबान जैसी पॉलिसीज हमने उनको जारी रखा, और उसका शायद हमने खमियाजा भी भुगता है। लेकिन ये कहना कि इंडिया इज वेरी इनोसेंट, इंडिया हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये कि पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त जितनी खराबी हो रही है दुनिया भर में जितनी टेररिज्म हो रही है वो पाकिस्तान की वजह से हो रही है, और इसमें सब जो है वो बिल्कुल
साफ है। बहुत शुक्रिया दुर्जाना, बहुत शुक्रिया आपका, आरती टी को आपको भी बहुत शुक्रिया। जी दुर्जाना आप हमारे साथ रहिएगा अगले सेगमेंट के अंदर, आरती आपको भी बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रही सीनियर असिस्टेंट एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामिन चंद सेकंड की हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान सऊदी अरब और ईरान उसका CPEC मनसूबे को میں اس میں شامل ہونے کی خواہش کا خیر مقدم ایک بریک کے بعد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن، ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ۔ بات ہم کریں گے پاکستان نے ایک بار پھر خیر مقدم کیا ہے کہ افغانستان سعودی عرب اور ایران ان کی جانب سے جو یہ خواہش ہے کہ وہ CPEC منصوبے کا حصہ بنے تو پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے پاکستان کے وزیر پلاننگ کو جو دیکھ رہے ہیں اور ترقیاتی پلان منصوبوں کو، وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب، انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کا اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہے اس میں افغانستان اپنی خواہش ظاہر کر چکا ہے جو کہ خوش آئند ہے ان کے خیال میں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب اور ایران وہ بھی اپنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایرانین پریزیڈنٹ نے اقوام متحدہ کے سیشن کے موقع پہ بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا اظہار کیا تھا اور اس سے پہلے ان کے امبیسڈر نے۔ تو کیا یہ واقعتاً اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو ایک طرح سے ریجن سے آگے یہ بات صرف سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور چائنا تک کنیکٹیوٹی کی بات نہیں ہے، سعودی عرب کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ محض ایک فائنانشیل انویسٹر کے طور پہ اپنی پارٹیسپیشن چاہتا ہے یا کیا؟ اس کا انالیسز ہم لیں گے. شیخ فیاض الدین صاحب نے جوائن کیا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق اور کمیٹی آن اکنامک افیئرس اس کے ممبر ہیں. دردانہ نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، رائٹر ہیں، سیکیورٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ یہ ان کے موضوعات ہیں جن پہ وہ اکثر لکھتی ہیں. پہلے اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو سے پہلے چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ احسن اقبال کی وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کے ایکسکلوسیو انٹرویو سے.
دیکھیے، ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ افغانستان، اس سے قبل ایران اور سعودی عرب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ بھی سی پیک کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں. سی پیک دراصل پاکستان اور چین کے درمیان جہاں تعاون کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اس کا اصل ہدف اس خطے کو تجارت کے لیے اور اقتصادی تعاون کے لیے آپس میں جوڑنا بھی ہے.
جی سر، یہ احسن اقبال صاحب کی گفتگو سے ایک جھلک ہم نے آپ کو سنوائی ہے. شیخ فیاض الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سی پیک، کیا واقعتاً آپ کے خیال میں اس میں سعودی عربیہ کے لیے دلچسپی کی کیا بات ہے؟ ایران کیسے اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے؟ افغانستان کا شامل ہونا تو اس میں سمجھ آتا ہے اگر اس کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے. سو سعودی عرب اور ایران، وہ کیسے اس میں انگیج ہو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ اتنے ممالک کا یہ جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، تو اس کی کیا افادیت آپ دیکھتے ہیں؟ جی شیخ فیاض الدین صاحب، شیخ صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی شیخ فیاض الدین تک غالباً میری آواز نہیں پہنچ پا رہی، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. دردانہ، آپ اپنا انالیسز دیجیے گا اسی سوال پہ. جی شیخ صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دردانہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی، دونوں ہمارے مہمانوں کا رابطہ منقطع ہو گیا. ہم احسن اقبال صاحب سے جو مزید سوالات کیے گئے اس میں سے بھی ہم نے کچھ گفتگو کا حصہ آپ کے لیے نکالا ہے. ان کے خیال میں ان ملکوں کی کیا دلچسپی ہے؟ یہ ملک کیسے، یہ پروجیکٹ، یہ منصوبہ کیسی کیسی اپارچونیٹی فراہم کرتا ہے؟ ریجن کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ احسن اقبال بتاتے ہیں.
پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی لوکیشن ہے جس میں وہ ساؤتھ ایشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا کے وسط یا سنگم میں واقع ہے، اور سی پیک کے انفراسٹرکچر کے منصوبے جن سے ریجنل کنیکٹیوٹی قائم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیرک کے اندر بھی ایک اہم ممبر ہے جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ ریل اور روڈ کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے. تو ان تمام منصوبوں کا مقصد در حقیقت اس خطے کے اندر انفراسٹرکچر، تجارت اور اقتصادی تعاون کے ذریعے امن کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر یہاں کی معیشتیں آپس میں جڑیں تاکہ اس خطے کے اندر جاب کریشن ہو، اس خطے کے اندر امن ممکن ہو اور یہاں پر لوگوں کو خوشحالی مل سکے. دیکھیے، اس منصوبے میں کوئی معاہدہ راز نہیں ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ڈسکسڈ اور سب سے زیادہ ڈیبیٹڈ منصوبہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس کی تمام تفصیل پیش کی جا چکی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. در حقیقت یہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر گیم چینجر ہوگا جو ماندہ ترین علاقے تھے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مخفی ہے. در حقیقت یہ ان علاقوں کی قسمت بدلنے کا پروگرام ہے. جب وہاں پر بجلی جائے گی، جب وہاں سڑکیں جائیں گی، جب وہاں پر یونیورسٹی جائیں گی، تو پسماندگی ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی، ان لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور وہ روایتی سیاست دانوں کے تسلط سے آزاد ہوں گے.
جی سامعین، یہ تھے احسن اقبال صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے دردانہ نجم نے، ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، اور شیخ فیاض الدین، ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دردانہ، آپ کے خیال میں واقعتاً جو یہ سی پیک ہے، پاکستان چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، یہ سعودی عرب تک، اس ریجن تک کشش رکھتا ہے اقتصادی طور پہ؟
جی بالکل. دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے اور اس میں دیکھیں بہت سارے ممالک آٹومیٹیکلی اس میں آ جائیں گے. مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ افغانستان آنا چاہتے ہیں، افغانستان نہ بھی آنا چاہے نا، تو سی پیک کے حوالے سے افغانستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے.
صحیح.
تو یہ بہت دیکھیں، جو انڈیا کو کیوں اس قسم اس پہ اتنی زیادہ ریزرویشنز بھی تھیں، آبویسلی اس میں آزاد کشمیر کا بھی ایشو تھا، جیسے بلتستان کا بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ منصوبہ ایسا ہے، یہ ایسی ایک نیٹ ورکنگ ہے
جس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں, اس میں روڈ نیٹورکنگ ہے, اس میں آپ کی سی کی نیٹورکنگ ہے, اس میں دیئر آر سو مینی تھنگ. اس میں پھر آپ سب سے بڑی بات ہے جو کہ پروٹیکشن پاکستان کو کل ملے گی obviously through China, when China will come over here with its navy and all that stuff. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ریجن ہے جو مڈل ایسٹ obviously it's part of this away from South Asia. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے فوائد جو ہیں وہ ملنے والے ہیں اور مڈل ایسٹ کو بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا, دیکھیں بہت ساری فورسز ایسی تھیں جو چاہتی نہیں تھی کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو, بیکاز گوادر پورٹ از دی اونلی پورٹ وچ از اے ڈیپ پورٹ. اور اس میں اسٹل اٹس شورز اپنے کناروں تک وہ ڈیپ پورٹ ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے برادر ممالک ایسے بھی تھے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو, لیکن یہ ہے کہ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ یہ
پاکستان کے حوالے سے.
ایک طرف تو ہمیں سیاسی کشیدگی نظر آتی ہے ریجن کے اندر, افغانستان, پاکستان, بھارت, تین ملکوں خاص طور پہ, اور ان کے لینڈسکیپ پہ دیکھیں, اور یہاں تک کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے جو فورمز ہیں, حتیٰ کہ اکنامک انگیجمنٹ کے فورم ہیں, اس کے اوپر یہ سارک جیسے بھی وہاں پہ غالب آتی نظر آتی ہیں. دوسری جانب یہ دو بڑے پروجیکٹ وہاں پہ شروع ہو رہے ہیں, ایک سی پیک ہے اور دوسرا چابہار اس کی پرپوزل ہے. سو آپ کے خیال میں جب یہ اکنامک زونز ڈیولپ ہوتے ہیں یا اتنی بڑی اپرچونیٹی آتی ہیں, تو اس سے امکان ہے کہ جو سیاسی کشیدگی ہیں اس میں بھی کمی آ سکے.
دیکھیے اگر آپ چائنا کا ماڈل دیکھیں نا, چائنا کا بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے, وہ یہی ہے کہ انہوں نے اکنامک پراسپیرٹی کے تھرو پولیٹیکل جو ہے نا وہ ہارمنی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اکانومی ایک ایسی چیز ہے, جب آپ اس کے ساتھ کیوں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اکنامک حالات بہتر ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ دیکھیں کلچر سے خالی کچھ نہیں ہو, جب آپ کی اکانومی دیکھیں آپ کے اسٹیٹس ہو جائیں گے نا اس میں انوالو, اسٹیٹس نہ صرف انوالو ہو جائیں گے بلکہ کامن ہو جائیں گے, اس میں کیا ہوگا کہ آبویسلی پھر آپ جو ہے آپ کے اندر جو وہ ایک جنگ کا اور ایک ہاسٹیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب دیکھیں اب چائنا کیسی بھی بات ہے کہ چائنا نے کیا کیا, جو ریجن میں ہارمنی کریٹ کی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے معاہدہ سائن کیا, وہ کوئی خالی پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہے, انہوں نے بہت سارے مواد کیوں کرنے کی کوشش کر رہے. یہ ایک ماڈل ہے, یہ پاکستان پر بھی اسی طرح سے لاگو آتا ہے, انڈیا پر بھی آتا ہے کہ ایونچولی جو ہے اکانومی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو انٹیگریٹ, اٹس گوئنگ ٹو یہ سب کو جا کے ملا دے گا, اور اسی سے ریجن میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اور یہ جو جن ممالک کے درمیان ہسٹیبلٹی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ بذات خود اکانومی بذات خود ایک گیم چینجر جو ہے وہ بن سکتی ہے اکنامک پارٹیسپیشن.
جی بہت شکریہ آپ کا دردانہ نجم, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین شیخ فیاض الدین جو ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے لیکن باوجود آج ٹیلی فون لائن میں بھی مسائل ہیں, دردانہ کے ساتھ بھی کئی بار رابطہ منقطع ہوا. ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے روس اور امریکہ, ان کے اعلیٰ سفارتکار شام کے مسئلے پر سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کر رہے ہیں, کتنی سمراور ہو سکتی ہے یہ ملاقات, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے. پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلروخ، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے روس اور امریکہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آج سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کر رہے ہیں، جنیوا میں ان کی یہ ملاقات ہے اور اس میں وہ بات کریں گے، لوزین میں معافی چاہتا ہوں، اس میں یہ ملاقات ہو رہی ہے جس میں بات ہو رہی ہے شام کے مسئلے کے اوپر، شام کے شمالی شہر حلب میں کئی ہفتوں سے جاری بمباری کو ختم کرانے پر تبادلہ خیال کرنا اس پہ مقصود ہے، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ حالیہ بمباری کے نتیجے میں جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے یا بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کی ذمہ داری شام کی حکومت کی افواج اور شام پہ اور روس پہ عائد ہوتی ہے، جبکہ روس اور شام دونوں اس سے انکار کرتے ہیں، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، اور یہ کہ یہ کتنی سمراور یا بارہور یہ ملاقات ہو سکتی ہے، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، نو فلائی زون اطلاق کا اطلاق کرنے کی بات کر رہے ہیں، جان کیری، برطانیہ اور دیگر کچھ ممالک بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن شام کے صدر بشار الاسد وہ روس کی شام کے اندر جو مصروفیات ہیں یا اس کی جو کاروائیاں ہیں ان کو وہ انڈورس کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ حلب کا شہر وہاں پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہے، اگر وہ واپس آ جاتا ہے شام کے پاس تو اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی جنگ بندی کے خاتمے کے لیے، یہ کچھ صورتحال ہے زمین پہ، آج کی یہ ملاقات کیوں کا راہم ہے اور اس سے کس نتیجے کی توقع رکھی جائے، بہت زیادہ ہوپس نہیں ہیں کہ اس سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اقوام متحدہ کا اپنا بھی یہ پلان تھا کہ ان کے جو اسپیشل انوائے ہیں اسٹیفن دی مستورا وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں انالیسس کے لیے چودھری نعمان ظفر صاحب، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، ان ایشوز کو دیکھتے ہیں، نعمان بہت شکریہ آپ کا، خیر مقدم آپ کا۔ شام بہت بڑا انسانی بحران اسپیشلی حلب میں پیدا ہو چکا ہے، انسانی امداد کے ادارے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، 2.5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں، رسک پہ ہیں، اس ریفرنس میں بتائیں کہ آج کا یہ اجلاس کتنا اہم ہے اور اس سے کس طرح کے نتائج کی توقع رکھی جائے۔
دیکھیں اجلاس تو کافی اہم ہے کیونکہ سچویشن جو گراؤنڈ پہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور خراب تر ہوتی جا رہی ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو چکا ہے، اور کافی عرصے سے ہم اس امید پہ تھے کہ یہ جو دو بڑے ہیں یعنی کہ دو بڑے پلیئرز ہیں وہ کچھ بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر لیں گے، کافی عرصے سے ہم اس پہ امید بھی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میٹنگ تو اچھی چیز ہے لیکن اس میٹنگ کا جو ریزلٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ مجھے کم از کم ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اسے کوئی ہمیں بہت مطلب کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ یہ کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریسنٹلی رشیا نے اپنا جو ایئر ڈیفینس سسٹم وہاں پہ بھجوایا ہے، اور وہ جو وہاں کی ان کی انسولیشن تھی نیول انسولیشن اس کو وہ پرماننٹ بیس بنانے کا سوچ رہے ہیں یا کہہ دیا انہوں نے، تو وہ اب ایک طرح سے تھوڑا سا معاملہ کنفلکٹنگ معاملے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے بھی میں گزارش کرتا رہا ہوں جب تک جتنے بھی ان کے پلیئرز ہیں جب تک ان کے کنفلکٹنگ انٹرسٹ رہیں گے سیریا کے اندر حالات قابو میں آنا بہت مشکل ہیں، ان کو اپنے انٹرسٹ اپنی جو ان کی پوزیشنز ہیں وہ بے شک پوزیشن ہمیشہ مختلف ہوتی ہے لیکن جو انٹرسٹ ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے کوئی کمپرومائز کے اوپر آ جائیں، لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے دیکھیں آج ابھی جو میٹنگ ان کی ہوگی لوزان میں اس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، رشیا ہے، دوسرے جو ہیں، تو ان میں بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ رشیا دیکھیں سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، ان کا ایک ویٹو پاور ان کے پاس ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ -60 فارمولا لایا جائے، بلکہ جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہ کہتے یہی ہیں کہ جی -60 فارمولا ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو ایکسٹریم کی پوزیشن ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے لیے کہ کوئی ایسا ایک سولوشن ہم اپنے دیکھیں جو ٹیبل پہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، پھر جو اب سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد ایک امید بن گئی تھی کہ چلو پہلا سٹیپ تو ہم نے عبور کر لیا، لیکن سیز فائر کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بمباری ہوئی، وہ رشیا نے بلیم کیا ویسٹرن پاورز کو کہ ان کی طرف سے بمباری ہوئی اور وہاں سے معذرت بھی آ گئی، اب اس کے بعد پھر بمباری ہوئی ہے، اب یہ رشیا کے اوپر بلیم جا رہا ہے، تو اب دیکھیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے کونوائز پر یا ان کے اوپر اگر حملے ہوں گے تو کون وہاں پہ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے نہیں جائے گا تو سچویشن اور زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو جائے گی، تو سچویشن کچھ فریجائل سی نظر آ رہی ہے، مجھے کوئی ایسا کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی دیکھیں جب بیٹھتے ہیں بڑے تو پھر کچھ نہ کچھ اس میں سے آؤٹ کم تو ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے جب کوئی یہ میٹنگ ختم ہوگی تو مجھے دیکھیں پھر کیا سامنے آتا ہے،
لیکن اس میں بڑی ایک کمپلیکسٹی یہ ہے کہ آپ جس درمیانی راستے کی بات کرتے ہیں وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟
درمیانی راستہ دیکھیں جب سیاست میں جب انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ہی عرض کیا کہ جب ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پوزیشن، ایک ہوتی ہے انٹرسٹ، پوزیشن دونوں فریقین کی ہمیشہ ایکسٹریم کی ہی ہوتی ہیں کہ وہ کہے گا کہ جی اسد کو اتر جانا چاہیے اور دوسرا کہے گا نہیں جی نہیں اترنا چاہیے, لیکن اس پوزیشن کے اندر انٹرسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور وہی انٹرسٹ دونوں پارٹیز یا ملٹی پارٹیز کو ایک کمپرومائز پہ آنے کے لیے مجبور کرتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کتنی کامیاب ہوتی ہے ان فریقین کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر اور ایک کمپرومائز پر لانے کے لیے.
صحیح, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے خیال میں. یونائٹیڈ نیشن آپ کے خیال میں اپنا رول کیسے ایسرٹ کر سکتا ہے, یا اس کو محض واشنگٹن اور ماسکو اس کے درمیان ہی کسی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اس کو موقوف رکھنا ہوگا؟
نہیں, دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کا بہت اہم رول ہے, خاص طور پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ جو پہنچانے کا رول ہے وہ تو بہت زیادہ اہم ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو بڑے بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹیسٹ سی اپروول ہوتی ہے یونائٹیڈ نیشن کی کہ آپ یہاں پہ بیٹھے. ایک بے شک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے یونائٹیڈ نیشن کا رشیا پر یا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر, لیکن اس کے باوجود کچھ کسٹمز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے یا دو پلیئرز مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے یونائٹیڈ نیشن کا ایک رول, ایک سپورٹیو رول ضرور ہوگا کہ وہ بیٹھیں, ایک پلیٹ فارم مہیا کریں اور تھوڑا سا ہلکا سا اثر بھی اس کے اوپر رکھیں, لیکن زیادہ جو رول ہم میری نظر میں جو زیادہ یونائٹیڈ نیشن کا رول ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک کمزور سا واچ ڈاگ ہوگا اور لیکن ایک مضبوط ہیومینیٹیرین سپورٹ کائنڈ آف فورس ہوگی جو وہاں پہ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا کچھ کر سکے, کیونکہ یونائٹیڈ نیشن کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں. تو اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے جو ہے نا پھر جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں, جو ایڈ وغیرہ جو ان کے پاس آتی ہے, تو اس کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے. تو یونائٹیڈ نیشن کا رول بالکل بھی کمزور نہیں ہے, بہت اہم رول ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ان دو بڑوں کے اوپر بنتی ہے جو 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 ان کے ساتھ دوسرے بھی الائز ہیں, سعودیہ ہو گیا, قطر ہو گیا, جو اس کے علاوہ بھی ہیں, ایران ہو گیا. تو وہ ان کو لے کے بیٹھے ہیں. میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ یہ اب ایک امتحان ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا. دیکھیں یہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہے, کافی پرولونگ ہو چکا ہے یہ خانہ جنگی جو ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے اب ہم ان کو بیٹھنا چاہیے, کچھ انٹرسٹ اپنے اس طرح کے کرنے چاہیے کہ وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو سیریا کا جو رجیم ہے اس کو اب تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. وہ فلیکسیبلٹی اس ٹائم تک شو نہیں کریں گے جب تک جو ہے نا جب تک رشیا کی جو انڈیکیشن کو نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو اصل بڑے جو پلیئرز ہیں ان کو جو ہے نا اپنی ڈپلومیٹک کوئی مینوور اس طرح کے کرنے چاہیے تاکہ کچھ اس سیٹنگ سے جو یہ میٹنگ ہو رہی ہے اسے کچھ آؤٹ کم نکلے, پوزیٹیو آؤٹ کم نکلے.
بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سعودی عربیہ سے جوائن کیا. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کا عالمی معاہدہ کتنا اہم ہے ماحولیات کے لیے, ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کا عالمی معاہدہ. یہ موضوع ہے ماحولیاتی تحفظ کے لیے. دنیا کے تقریباً 200 ممالک کا اجلاس ہوا ہے روانڈا میں, اور گرین ہاؤس گیسز یعنی ہائیڈرو فلورو کاربنس کو محدود کرنے سے متعلق ایک معاہدے پر اس اجلاس کے اندر اتفاق کیا گیا ہے. گزشتہ سال ماحولیاتی تحفظ سے متعلق پیرس میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا, جس کے بعد عالمی برادری کا یہ پہلا ٹیسٹ تھا, یہ ان کی آزمائش تھی کہ وہ ہائیڈرو فلورو کاربنز یا HFC کے اخراج سے متعلق کیا فیصلہ اس اجلاس میں کرتے ہیں. تاہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کاربن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے انڈسٹریز کے اندر جو عالمی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں. واضح ہے کہ ہائیڈرو فلورو کاربنز کا استعمال ایئر کنڈیشنز اور ریفریجریٹرز تک میں ہوتا ہے. روانڈا میں ہونے والا یہ اجلاس, جس کے اندر یہ میجر ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, 100 ممالک جن میں چین بھی شامل ہے اس حوالے سے 2024 میں اقدام کرنا شروع کر دیں گے, اور اس معاہدے کے تحت 2019 کے آغاز کے بعد سے ہائیڈرو فلورو کاربنز کے استعمال میں بتدریج کمی کی جائے گی. پاکستان, بھارت اور کچھ خلیجی ریاستیں اس اجلاس میں جو شریک تھیں ان کا موقف یہ ہے کہ ان کی معیشت چونکہ ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، اس لیے انہیں اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 2028 تک کی مہلت دی جائے۔ انالیسز ہم لیں گے مالیات کے لیے اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے۔ ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اور ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، فارمر ایڈوائزر پرائم منسٹر کے بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم آپ کا۔ کتنا سگنیفیکینٹ ہے یہ معاہدہ اور اس کو امپلیمنٹ کس شکل میں کیا جائے گا؟
جی آپ نے بالکل بڑا اس کا احاطہ کر دیا، پوری یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تقریباً پچھلے ایک سال میں، اور یہ لینڈ مارک ایگریمنٹ پیرس میں ہوا تھا لاسٹ ایئر، اس کے بعد سے اور جسٹ کوئی 8-10 دن پہلے 5 اکتوبر کو پیرس ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک لیگلی بائنڈنگ شکل اختیار کر گیا ہے، جب اس کے تھریش ہولڈ جو 55 ریکوائرمنٹ تھی کہ 55 کنٹریز اس کو ایگریمنٹ کو جوائن کریں، سائن کریں، ریکٹیفائی کریں،
جی،
اور 55% ایمیشنز ہو، تو اب تک 76 کنٹریز اس کو جوائن کر چکے ہیں اور 59% ایمیشنز کور ہوتی ہیں،
صحیح،
اس لیے وہ پیرس ایگریمنٹ ایک بڑا لینڈ مارک ایک ہوا کہ یہ لاسٹ ویک جو ہے وہ ایک لیگلی بائنڈنگ ایگریمنٹ بن گیا۔ اور دوسرا مائل اسٹون جو روانڈا کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کے یہ تقریباً کو پچھلے 5-10 سال تک اس پہ بہت انٹینس نیگوسیشنز اور مذاکرات انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے رہے ہیں کہ یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں،
جی،
اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس کو بتدریج ختم کیا جائے،
صحیح،
اور لیکن یہ کہ اب روانڈا میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ ایگریڈ ہوگی کہ اس کو گریجولی فیز آؤٹ کیا جائے گا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو اس کو 2019 سے اس کو کام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن چائنا اور دوسرے کو 100 کا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو گریجولی وہ 2024 سے شروع کریں گے،
صحیح،
جبکہ پاکستان اور کچھ ممالک نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ 2028 سے وہ اس سے عمل درآمد گریجولی شروع کریں گے کرنا۔ تو یہ ایک بہت مائل اسٹون کور ہوا ہے اس کلائمیٹ چینج اور یہ جو گرین ہاؤس گیسز کی ریڈکشن کی جو ایفرٹس گلوبلی کی جا رہی،
صحیح، کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، لیکن اگر ان کے حجم کے اعتبار سے دیکھیں، بھارت ہے 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، انڈسٹری وہاں پہ گروم کر رہی ہے، سو یہ ممالک جب 2028 تک مہلت مانگتے ہیں تو یہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے ٹوورڈز انوائرمنٹ؟ فائنانشیل یا اقتصادی ترقی کی تو ایک ذریعہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہے اس کی بھی تو ایک کاسٹ ہے، اس کا کیا کمپیریزن؟
اس کا آپ نے اس کی کاسٹ تو یقیناً ساری دنیا کو برداشت کرنی پڑے گی، اگر جب ہم اگر اور 8-10 سال تک اس کو یوز کرتے رہیں گے اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے، تو یقیناً ساری دنیا کو اس کی کچھ نہ کچھ کاسٹ برداشت کرنی پڑے گی، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ یقیناً آج سے زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کاربن ایمیشنز ہیں پیرس ایگریمنٹ کے تحت اس پہ جب عمل درآمد اب شروع، کیونکہ اس میں بھی ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ 2 سینٹیگریڈ وارمنگ سے زیادہ اس صدی کے آخر تک گلوبل وارمنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے جتنی بھی ایمیشنز کم کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جائیں گی،
تو
وہ کچھ حد تک اس صورتحال کو آپ کہیں کہ کچھ تھوڑا بہت بیلنس کر سکے گی۔
بہت شکریہ ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب، ریسرچ سائنٹسٹ آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین ہم مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلروخ. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاتے ہیں. پاکستان کے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ ایک بڑا بھونچال دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, خاص طور پہ تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کا ایک گروپ ہے. جس طرح سے وہ تیاریاں کر رہی ہے شہر کو بند کرنے کی, حکومت اگرچہ با اعتماد ہے, پورا اعتماد ہے کہ شہر بند نہیں ہو پائے گا, وہ اتنی تعداد میں لوگ بھی نہیں لا پائیں گے, اور سیکنڈلی وہ پولیٹیکلی بھی اپنا مقدمہ اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ یہ کوئی اچھی روایت بھی نہیں ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ بظاہر بڑھ رہا ہے. سپریم کورٹ کے جو گزشتہ روز کے ریمارکس تھے اس پس منظر میں کچھ حصے کی تو کلیریفیکیشن اگرچہ وہاں سے آئی ہے, لیکن مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے پاناما لیک کے پس منظر میں. اور بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان اگر سیاسی طور پہ ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں بھی پیدا کرتے ہیں تو سپریم کورٹ سے پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑا مشکل کوئی فیصلہ ممکنہ طور پہ پاناما لیکس کے پس منظر میں آ سکتا ہے. حکومت اپنے طور پہ مطمئن ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاناما لیکس میں, کل بھی ہماری بات ہوئی مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں پرائم منسٹر کا براہ راست نام نہیں ہے, نہ وہ کسی میں قصور وار ہیں. لیکن ایک مثال پاکستان کے اندر موجود ہے جس میں پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ کی جانب سے گھر جانا پڑا ہے. انالیسز ہم کریں گے, انڈیپینڈنٹ انالیسز, نان پارٹیزن انالیسز. شاہد انور صاحب پروفیسر پولیٹیکل سائنس کے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا حالات اور کرائن آپ ان کو کیسے اسٹڈی کر رہے ہیں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ حکومت کے لیے کوئی فکر کی بات ہے اس میں یا نہیں ہے؟
اس میں دباؤ تو ہے, اس وقت جو کانٹیکسٹ ہے اس میں دو چار چیزیں ہیں. ایک تو یہ کیس ہے سپریم کورٹ میں, اور دوسرا جو ہے سول ملٹری ریلیشن کرنٹلی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کنٹروورشل اسٹوری کی وجہ سے اس میں آپ کے سامنے ہے کہ کورٹ والے کانفرنس کے بعد جو ریسپانس آیا ملٹری کی سائڈ سے کہ یہ, اور اس کے ساتھ وہ جو پروٹیسٹ کی کال ہے, یہ تین چار فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے آبویسلی دباؤ تو ہے گورنمنٹ پہ. تو اس دباؤ کو گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے, اب اس میں کافی جو ہے وہ مشکل حالات ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو آسانی سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے, لیکن اس میں جو مین جو ایشو آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر یوز آف فورس ہوتا ہے تو یوز آف فورس کی صورت میں وہ نتائج جو اپوزیشن عمران خان کی پارٹی جو چاہتی ہے وہ گورنمنٹ خود کر لے گی شہر بند کرنے والی بات کی ہے. دوسری صورت میں وہ پروٹیسٹ کال جو ہے اس کو بلاک کرنا, وہ یہ ساری صورتحال جو ہے, اس کے لیے کوئی اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی انٹرفیئر کرے, اور وہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا مثال کے طور پہ تو وہ پروٹیسٹ کال کو اس کے لیے کہے کہ آپ اس کو انتظار کریں, اس طرح کا کوئی حل نکل سکتا ہے, یا کوئی سیاسی کوئی انیشیٹو لیا جائے تو صورت میں اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انکوائری اور وہ جو چارجز ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا یا اس کا حل نکالنا پڑے گا. یہ اس طرح آسانی سے مشکل نظر آتا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا, گورنمنٹ کا ایک موقف یہ ہے, بظاہر اس میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کی تحریک کس مقصد کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جن اداروں نے ایکشن لینا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایکشن لے چکے ہیں. سی بی آر نے اس سے پہلے نوٹسز جاری کی ہیں, نیب اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر رکھا ہے, پھر پولیٹیکل وینچر کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہ ان نیسیسری ایکسرسائز ہے جو عمران خان کر رہے ہیں؟ ان کی پولیٹیکل یا ان کی پالیٹکس کے اعتبار سے یہ کیوں کر ضروری ہے, یا کیوں کر یہ غیر ضروری چیز ہے جو وہ کیے جا رہے ہیں؟
مختلف آراء ہو سکتی ہیں. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے اس سارے پروسیس میں, ہم پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی, اصل میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ عمران خان کو اپنی انرجیز جو ہے وہ پولیٹکس آف پروٹیسٹ پہ ایکسکلوسیولی نہیں لگانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ میری آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اب ان کا خیال کچھ اور ہے, اور جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پاکستان میں اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. جس طرح سے لاہور کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے بارے میں جتنے سیاسی جیا نگار تھے پاکستان میں, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ سکسیسفل ہوا. اگر اس پہ نیوٹرل اسسمنٹ ہم دیکھیں تو اس کے بعد وہ راہ بھی بدل گئی. اب وہ ایک پرسپیکٹو ہے جو پارٹی جس کو فالو کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک دباؤ, عوامی دباؤ نہ ہو
ریاستی ادارے رسپونڈ نہیں کرتے تو اس میں بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا موجود ہے, یہ چیز جو ہے اس کو وہ انکریج کرتی ہے. دوسرا حال تو یہی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ رسپونسو ہوں اور ایشو کو ریکگنائز کریں ایشو کے طور پہ, اس کا بہتر
اندازہ. عمران خان اس میں مقدمہ اپنا یہ اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے ہی رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں یا وہ رسپونسو نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے بقول جو حکومتی یا سویلین سیٹ اپ ہے اس نے ان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے ایک بات, اور دوسرا یہ کہ ریاستی ادارے اس وقت کیسے ایکٹ یا ریئیکٹ کرتے ہیں جب سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر ہمیں کسی نوعیت کی کشیدگی یا تناؤ نظر آتا ہے.
اگر دیکھیے پالیٹکس آف سروائیول ہے, پولیٹیکل سروائیول کی پالیٹکس ڈومینیٹ کرتی ہے باقی تمام پریورٹیز کو. اب جب آپ کا یہ وائٹل انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ حرکت میں بھی آتے ہیں, پھر آپ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں, پھر آپ کچھ چیزوں کو کرتے ہیں, کیونکہ وائٹل جو پرنسپل ہے وہ پولیٹیکل سروائیول کا ہے, اس لیے وہ موومنٹ ہوتی ہے اور اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے سروائیول کو انشور کرنے کے لیے. ہمیں وہ نارمز بنانے میں ابھی لگتا ہے کہ وقت لگے گا کہ جس میں نارم کے تحت ادارے رسپانس دینا شروع کریں گے. تو یہ بات اس میں تو دو آرا نہیں ہو سکتی کہ یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے پولیٹیکل ایکشن کے طور پہ, لیکن یہ نارمز جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان پرنسپل سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے.
یہ میرے پاس اس وقت جو میرا ہیڈ فون ہے تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے, میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا, لیکن آپ کی آواز آن ایئر جا رہی ہے. جی
جی میں رسپونڈ کر چکا ہوں آپ کی کو کہ پولیٹکس آف سروائیول جو ہے اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ رسپانس اسی وقت دیتے ہیں جب وہ سروائیول جو ہے پولیٹیکل وہ اس میں ایٹ اسٹیک آتی ہے تو رسپانس لیول بہتر ہو جاتا ہے. نارملی روٹین میں کسی نارم یا اکاؤنٹیبلٹی پرنسپل کی وجہ سے کیونکہ وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے تو اس لیے ادارے بھی رسپونڈ نہیں کرتے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ویسے میں آپ سے ایک اگلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور ہمیں انور اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, ان سے ہم نے امریکن پالیٹکس پہ بات کرنی ہے, لیکن ان سے میں ایک سوال پاکستانی پالیٹکس پہ کروں گا اور پھر آپ سے ایک سوال امریکن پالیٹکس پہ. انور اقبال صاحب کوئکلی پہلے تو ایک منٹ میں ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیٹیکل وینچر یا پریشرز عمران خان کی طرف سے بلڈ کیا جا رہا ہے حکومت پہ, ان حالات میں یہ کتنا مشکل پیدا کر سکتا ہے حکومت کے لیے جب سول ملٹری تعلقات میں بھی کوئی زیادہ بیلنس نظر نہیں آ رہا ہے ایک بات, اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس آ رہی ہیں وہ بھی کوئی حکومت کے لیے زیادہ سودنگ نہیں ہوں گے.
دیکھیں حکومت جو ہماری ہے اس حکومت کا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا, اس کی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں حکومتیں جو ہوتی ہیں جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں وہ کنٹروورسیز کو اوائڈ کرتے ہیں, اور میں نے اس حکومت میں دیکھا کہ بار بار یہ کنٹروورسیز ڈھونڈتی ہیں, شاید کنٹروورسیز میں اپنی سروائیول سمجھتی ہیں.
صحیح,
اب یہ دیکھیے کہ جو سارا سلسلہ ان کا چل رہا ہے موجودہ سارا, اس میں آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کنٹروورسیز اوائڈ کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتے ہیں, یعنی سول ملٹری اس کا وہ انہوں نے کھڑا کروا دیا. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مشرف صاحب کا سلسلہ, مشرف صاحب کو رکھنا ہے, مقدمہ چلانا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں اور ساری دنیا میں ایون انڈیا میں دیکھ لیں اپنے آپ کے ساتھ کا ملک ہے, وہاں کوشش یہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اس وقت کیا حکومت کو اس سے سیاسی فائدہ ہوگا, اگر سیاسی فائدہ ہوگا تو وہ کام کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا, ہمارے یہاں پرانے اسکور سیٹل کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس موقع کو ایکسپلائٹ کر سکے تو ان کو فائدہ ہوگا, مگر جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہ ایک تو عوام بہت بڑی تعداد میں نہیں آتی اب ان چکروں میں, اور اگر آ بھی گئی تو پاکستان میں حکومت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک جو ریاستی ادارے ہیں ان میں کوئی ہل جل نہ ہو. اگر تو فوج میں یا عدلیہ میں کوئی ہل جل ہوئی تو پھر تو میاں صاحب کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے, مگر لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب اپنے پانچ ہاتھ پورے کر لیں گے.
جی بہت شکریہ. امریکن پالیٹکس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے سن رہے ہیں, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ. شاہد انور صاحب ایک آپ کا میں جواب سننا چاہوں گا, لینا چاہوں گا امریکن پالیٹکس کے پس منظر میں, اگرچہ اس کے انٹرنل ڈائمنشنز بہت مختلف ہیں جس پہ ہم انور اقبال صاحب سے بات کریں گے. ایکسٹرنلی آپ پاکستان میں بیٹھ کے اس سیاست کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اور جب وہاں پہ عمومی سطح پہ بات ہوتی ہے دونوں امیدواروں کی تو کیا پرسیپشن بنتا ہے دونوں کا اور کس کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو جیتنا چاہیے ہے؟ پاکستان کے نقطۂ نظر سے اور پاکستان کی آڈینس کے اعتبار سے ہمیں بتائیے گا.
میرے خیال میں پاکستان کی آڈینس تو ڈومیننٹلی یہی چاہے گی کہ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوں. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریٹرک ہے وہ بڑا تھوڑا سا وہ ریسزم اور اس میں جو باقی جو مختلف طبقات ہیں ان کے حوالے سے ٹالرنس لیول جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے. تو یہ ایک کنسیڈریشن جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. تو دوسرا میری اسسمنٹ یہ ہے جو میں فالو کر رہا ہوں اس ڈبیٹ کو, تو اس میں باقی آپ بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر دکھائی دیتی ہے کمپیریٹیولی ہیلری کلنٹن کی. تو باقی تو یہ وقت آنے پہ پتا چلے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے.
جی بہت شکریہ شاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا. انور اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اب ذرا اس کی انٹرنل ڈائمنشنس پہ بات ہو جائے, بالکل نان پارٹیزن بنیادوں پہ. ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے اوپر تنقید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, خاص طور پہ ان کا جو اسکینڈل یا جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس سامنے آئیں خواتین کے ساتھ ان کی ڈیلنگ سے متعلق, اور آئے روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں. یہ کس حد تک ڈیمیج کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپ کو اور ان کی پوری اس کیمپین کو, اور سیکنڈلی یہ کہ جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں اس میں کتنا امکان ہے کہ وہ دوبارہ ایک طرح سے ری باؤنس کر سکیں اور اپنا وہی مومنٹم گین کر سکیں جو انہوں نے پرائمریز میں کیا تھا؟ اب دن اگرچہ اس میں بہت کم رہ گئے ہیں.
دیکھیں اسد صاحب, ایک بہت اہم پہلو آپ نے نظر انداز کر دیا اس سارے معاملے کو, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا جو رویہ ہے خواتین کے حوالے سے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس کا جو جائزہ لیا جائے تو اس کو اس طرح لیا جائے کہ پوسٹ مشیل اوباما اسپیچ اینڈ آفٹر بیفور ہر اسپیچ.
یہ ہم نے کل اس پہ بات کی. جی ہاں آپ کر رہے ہیں.
تو اب اس وقت یہ دیکھیے جو مشیل اوباما کی اسپیچ ہے, اس میں اس نے اس تقریر میں انہوں نے اس پورے سلسلے کو اس کا نیا رنگ اور جائز رنگ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کا نہیں ہے, یہ خواتین کا مسئلہ ہے, خواتین کا ایشو ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس رویے کے وہ بات کی ہے, جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, وہ خواتین کو امریکہ میں انہوں نے کہا کالج کیمپسز میں ورک پلیسز میں بار بار اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس لیے اب عورتیں اس کو تسلیم کرنے کو, اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, وہ ریئیکٹ کریں گی. تو انہوں نے جو ایک نئی ڈائریکشن دے دی, اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اوپینین سرویز آئے ہیں وہ یہ آیا ہے کہ خواتین ووٹرز میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن میں تقریباً 35% کا فرق پڑ گیا, اور خواتین کی بہت بڑی تعداد
ایون ریپبلکن, جو ایسی ریاستیں جو ہسٹوریکلی ریپبلکنس کی ہیں, یہ وہ خواتین جو ریپبلکنس کی ووٹر ہیں ان میں بھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ -10 کا ڈفرینس آیا ہے, ان کی سپورٹ جو -10 تک پہنچی ہے.
بالکل درست کہہ رہے ہیں.
لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں انور صاحب, یہ بھی میرے اپنی جو آڈینس ہے اس کی کنزمپشن کے لیے, عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی بنیادوں پہ جب کوئی بندہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو پھر جتنے اپس اینڈ ڈاؤنس آ جائیں وہ اپنے امیدوار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کیا امریکی ووٹر اس سے ہٹ کے سوچتا ہے, مختلف سوچتا ہے؟
تھوڑا دیکھیے نا, تھوڑا تو مان لینا چاہیے ہم پاکستانی کو, گریجنگلی صحیح ذرا, کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں بعض ایشوز میٹر کرتے ہیں. خواتین کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, یہاں سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اس معاشرے میں کسی سے اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف بھی ذرا اٹھ کے اعلان کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ آج سے جہاد لازم ہے, سارے عیسائیوں پر مسلمانوں کو مار دیں, اس کا بھی یہاں بہت سخت ریئیکشن ہوگا. ایک خاص مزاج کی پالیٹکس چلتی ہے, جو اس مزاج کو جو دھیمے دھیمے چلنے والی ہے, اس میں جو شدت لائے اس کو پسند نہیں کیا جائے.
ایک اور سوال اگین میری اپنی آڈینس کی کہنا چاہیے کہ ان کے لیے, وہاں پہ تو امریکہ کا اور مغربی جو معاشرے کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے, تو ان کے لیے تو یہ بات سمجھنا بھی بڑی مشکل ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اگر ایسے ایلیگیشن ہیں تو یہ اتنا بڑا قضیہ یا اتنی بڑا یہ معاملہ کیوں اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ امریکی سوسائٹی اس ریفرنس میں کتنی حساس ہے اور کیوں مختلف ہے اس پرسیپشن سے جو عام ذہنوں میں ہے.
امریکی معاشرے کا تجزیہ اپنے معاشرے کے حوالے سے کرتے ہیں. ہمارے معاشرے نے عورتوں سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے, وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے سپریٹ رکھا جائے. یہاں یہ نہیں کرتے, وہ صرف ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں رکھتے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اور اس میں عورت اور مرد اپنی مرضی کے مطابق شادی کے بغیر بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن इस सारे रिलेशनशिप में बहुत सख्ती से एक पाबंदी होती है, वो ये होती है कि जो कुछ भी हो जाए औरत की मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अगर उसकी मंशा नहीं शामिल है तो उसके आप उंगली भी रख दें तो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसकी मर्जी के खिलाफ आप देख लें कि अगर गुफ्तगू भी करें थे ईमेल पे भी चैट करें तो जेल हो जाती है। तो इसमें असल चीज है औरत की मंशा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके अगर किसी से रिलेशनशिप रहा हो, जिस्मानी ताल्लुकात भी रहे हो, उसके बारे में आप मनफी बातें नहीं कर सकते, वो भी जुर्म है।
बहुत शुक्रिया आपका अनवर इकबाल साहब, सीनियर साफी तजयकार वाशिंगटन से आपने ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थी गुलरुख, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।